بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین، السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے بیروت میں کار بم دھماکہ۔ اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل جمعے کو بیروت میں ایک کار بم کا دھماکہ ہوا، جس میں لبنان کے سابق وزیر خزانہ محمد شطح سمیت 8 افراد مارے گئے اور دسیوں افراد زخمی ہوئے۔ پچھلے کچھ عرصے سے یہ پہلی بار نہیں جب اس طرح کا دہشت گردانہ واقعہ بیروت میں رونما ہوا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہو کہ کچھ عرصے قبل بیروت میں ہی اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں اسلامی جمہوریہ ایران کے کلچرل کونسلر جناب انصاری شہید ہوئے تھے۔ اس سے پہلے حزب اللہ کے دفتر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی، اور شمالی لبنان کا شہر طرابلس تو مسلسل بدامنی اور ایک طرح کی لڑائی کی لپیٹ میں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے بدامنی کے واقعات کس کے نفع میں ہیں، کون کرا رہا ہے، ان دہشت گردانہ بم دھماکوں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، اور سب سے زیادہ اس قسم کے حالات سے کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے ہم اپنے آج کے اس پروگرام میں۔ اس کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں اور لندن اسٹوڈیو میں، اسی طرح پاکستان اسٹوڈیو میں مہمانوں کو دعوت دی ہے، مگر یہاں پر ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی اس سلسلے میں۔ پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے میں سابق وزیر خزانہ محمد شطح سمیت 6 لوگ مارے گئے اور 70 سے زائد زخمی ہو گئے۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اس کی آواز دور دور تک سنی گئی اور لاشوں کے ٹکڑے اس طرح بکھر گئے کہ ان کی شناخت ناممکن ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ دھماکہ لبنان کے مستعفی وزیر اعظم نجیب میقاتی کی رہائش گاہ سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہوا۔ محمد شطح لبنان کے سابق وزیر اعظم فواد سنیورا کی حکومت میں وزیر خزانہ تھے اور ان کا تعلق المستقبل پارٹی سے تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ محمد شطح المستقبل پارٹی کے رہنما سعد حریری کے بین الاقوامی امور کے مشیر بھی تھے۔ دھماکے میں محمد شطح کے محافظین بھی ہلاک ہو گئے ہیں۔ لبنان کے صدر میشل سلیمان نے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے تمام لبنانیوں کو باہمی اتحاد و یکجہتی اور نئی حکومت کی تشکیل میں بھرپور تعاون کی دعوت دی۔ لبنان کے وزیر اعظم، وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور اراکین پارلیمنٹ نے اس دھماکے کی مذمت کی ہے۔ وزیر قانون شکیب قرطباوی نے کہا کہ دھماکے کی منصوبہ بندی ملک سے باہر کی گئی ہے۔ وزیر دفاع فائز غسن نے کہا کہ اس دھماکے کے ذریعے لبنان کی سلامتی اور امن و آشتی کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ لبنان کے وزیر صحت نے محمد شطح کی ہلاکت کو لبنان کے لیے ناقابل تلافی نقصان بتایا۔ المستقبل پارٹی کے رہنما سعد حریری نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ شجر حریری کی ایک اور شاخ ٹوٹ گئی۔ سعد حریری نے جو کچھ عرصے سے ملک سے باہر ہیں، لبنان کے ایک ٹی وی چینل سے گفتگو میں محمد شطح کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کی اور کہا کہ یہ تمام لبنانیوں کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ 14 مارچ نامی دھڑے نے بھی اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ حزب اللہ لبنان نے اپنے بیان میں اس دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان جرائم کی ایک کڑی ہے جو ملک کو تباہ کرنے کے لیے انجام دیے جا رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے بھی بیروت کے دھماکے کی مذمت کی۔ ایران کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کر کے بیروت میں ہونے والے دھماکے کی مذمت کی اور لبنان کی حکومت، عوام اور شہید اور زخمی ہونے والوں کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی اور یکجہتی کیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے بیان میں لبنان کے اعلیٰ حکام، عوام اور سیاسی رہنماؤں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ ماضی کی طرح اپنے اتحاد و وحدت اور ہوشیاری سے کام لیں اور لبنان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے اور اس ملک میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کرنے کے لیے صہیونیوں اور اس کے اندرونی اور بیرونی اعلی کاروں کی سازشوں کو ناکام بنا دیں۔ سعودی عرب، فرانس اور امریکہ سمیت متعدد ممالک نے بھی اس واقعے کی شدید مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری بان کی مون نے لبنان میں جاری دہشت گردانہ کارروائیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔
ناظرین، جیسا کہ بھی آپ نے ہماری رپورٹ میں ملاحظہ فرمایا کہ کل جمعے کو بیروت میں ہوئے دھماکے میں متعدد افراد جاں بحق اور دسیوں دیگر زخمی ہوئے۔ کون ہے اس کے پیچھے، کیا چاہتا ہے، اور لبنان جو عرب ملکوں میں نسبتاً جمہوری اقدار کے تعلق سے سب سے آگے کہلاتا تھا اس کو کیوں اس طرح سے ناامن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کریں گے۔ ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے عالمی امور کے ماہر جناب ساجد رضوی صاحب کو، ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہوں گی بین الاقوامی امور کے ماہر محترمہ فوزیہ شاہ صاحبہ، اور اسی طرح ہمارے لندن اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے ممتاز دانشور جناب منظور رضوی صاحب۔ آغاز کرتے ہیں تہران اسٹوڈیو میں موجود جناب ساجد رضوی صاحب سے۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جی، سب سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے دہشت گردانہ دھماکے کا لبنان، خاص طور پر بیروت میں کیا مقصد ہو سکتا ہے؟
لیکن جیسا کہ آپ کے رپورٹ میں بھی کہا گیا اور شروع میں آپ نے جو اس پروگرام کی تعمیر باندھی اس کے اندر یہ واضح طور پر اشارہ ملتا ہے اور موجود ہے کہ اس قسم کے واقعات اور حوادث جو ہیں وہ ایک تو پہلے نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور آخری بھی نہیں ہیں، کیونکہ یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ اس علاقے میں جو بعض حکومتوں کو اقتدار میں رکھنے کے لیے، بعض مفادات کو حاصل کرنے کے لیے اور بعض چہروں کو اقتدار میں لانے کے لیے جو ہے یہ ساری سازشیں اور اس قسم کے اقدامات جو ہیں وہ ہوتے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی جلدی ان کو روکنا، کنٹرول کرنا کہ جب تک یہاں پر ایسی قوتیں، ایسی فورسز موجود ہیں کہ جو ان مفادات کی نگرانی پر مامور ہیں اور اس کے لیے لوگوں کو قربانی کی بھینٹ چڑھانا اپنے لیے آسان ترین ہدف سمجھتی ہیں، وہی قوتیں اس میں ملوث ہیں، اور مقصد صرف یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کے علم میں بھی ہے کہ لبنان میں موجودہ سیٹ اپ میں جو حکومت بننے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اس پر اثر انداز ہوا جا سکے۔ دوسری چیز جو تجزیہ نگاروں کی رپورٹیں سامنے آئی ہیں اور بعض لوگوں نے کھل کر اس جانب اشارہ بھی کیا ہے کہ اس میں وہ قوتیں بھی ملوث ہیں لبنان کے حالات کو خراب کرنے کے لیے کہ جنہیں شام میں مختلف محاذوں پر پے در پے شکستیں ہو رہی ہیں، چاہے وہ سیاسی محاذ ہو شام کا، چاہے وہاں کا فوجی محاذ ہو، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کے لیے ناگوار ہیں، اور وہ ان سازشوں کو، ان اپنی کاروائیوں کو شام کے محاذ سے ہٹا کر لبنان میں پھیلا کر جو ہے کم سے کم وہ اپنے لیے یہ حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر جو اٹھنے والی انگلیاں ہیں یا ان پر ہونے والے جو اعتراضات ہیں ان کا رخ کہیں اور کیا جا سکے یا لوگوں کی توجہ کو جو ہے وہ ہٹایا جا سکے۔ ماضی میں بھی جو ہے ہم یہ دیکھتے رہے ہیں اور مسلسل بم دھماکے ہوئے ہیں، اور اس سے سارا فائدہ جو ہے وہی قوتیں اٹھا رہی ہیں، وہی فورسز اٹھا رہی ہیں، وہی لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ جن کے سیاسی اور مالی مفادات جو ہیں وہ اسی میں پیوست ہیں کہ مسلمان ممالک اور اس خطے کے ممالک، خاص طور پر مشرق وسطیٰ کا جو امن و امان ہے وہ تہ و بالر ہے، اور صورتحال میں اگر کبھی بھی کسی وقت بھی جو کہیں کہیں نرمی آتی ہے، حالات بہتری کی طرف آتے ہیں، صورتحال پرامن ہوتی ہے، حالات میں جو ہے وہ ایسے عناصر جو ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ قوت پکڑتے ہوئے کہ جہاں استحکام ہو، اور آپ نے بھی جیسے کہ کہا کہ پورے اس علاقے میں لبنان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں جمہوری اقدار اور جمہوریت کی جو ہے وہ آثار جو ہیں وہ نمایاں ہیں، تو یہ چیزیں ظاہر ہیں ان قوتوں کے لیے، ان فورسز کے لیے جو ہے وہ ناگوار ہیں کہ جو ان سب چیزوں کو اپنے لیے مفید اور مؤثر نہیں، مفید نہیں سمجھتے، اور اپنے مفادات کے لیے، اپنے مفادات کو نقصان پہنچانے، سوری، اپنے مفادات کے نقصان میں سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ اس قسم کے واقعات جو ہیں پے در پے حال ہی میں وہاں ہوتے رہے ہیں۔
جی، بہت شکریہ آپ کا۔ چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں بین الاقوامی امور کی سینئر تجزیہ نگار جناب محترمہ فوزیہ شاہ صاحب۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جی محترمہ، جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ کہیں بھی رونما ہوتا ہے تو ذہنوں میں سب سے پہلا سوال یہی اٹھتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ ابھی ساجد رضوی صاحب نے بھی اس سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا، آپ سے بھی میں یہی پوچھنا چاہوں گا۔
دیکھیے، سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم بات کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں ایک بہت بڑا سوال جو میرے سامنے بالکل، اور خاص طور پہ اس واقعے کے بعد تو مزید اس کو تقویت ملتی ہے، کہ کیا وجہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جہاں بھی اسلامی ریاست ہے یا مسلمان ریاست ہے وہ کیوں اس صورتحال سے دوچار ہے؟ دوسری ممالک جو ہیں پوری دنیا میں، ظاہر ہے کہ 150 سے زیادہ ملک ہیں، لیکن جہاں بھی کوئی بد امنی ہے، بے چینی ہے، وہ اسلامی ملک ہیں۔ میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ سنجیدگی سے اس سوال پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کون سی طاقت ہے کہ جو اس قوت کو، جو اسلامی قوت کہا جائے، اس کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا، ابھی کچھ زیادہ عرصہ پہلے کی بات نہیں ہے، कि 79 में जो एक जंग का आगाज़ किया गया और 91 में एक ताकत जिसको ज़ाहिर सोवियत यूनियन कहा जाता था या उसको कम्युनिज्म के हवाले से जाना जाए, सोशलिज्म के हवाले से जाना जाए, उसको टारगेट करते हुए उसको ख़त्म किया गया। और उसके बाद हमने ये देखा कि एक सिलसिला जो है वो तसलसल के साथ इस्लामी ममालिक जो हैं वो अनरेस्ट का शिकार हैं। मैं समझती हूँ कि इस वक्त शायद ही आपको कुरा अर्ज़ पे कोई ऐसा इस्लामी मुल्क नज़र आएगा, ख़ासतौर पे मशरक़ वस्ता में हम देखते हैं तो कोई भी मुल्क ऐसा नज़र नहीं आता कि जहाँ बेचैनी ना हो और इस तरह की सूरत हाल ना पैदा कर दी जाए। लेबनान के बारे में जो गुज़श्ता रोज़ एक जो वाक़या हुआ और उसको मैं उसकी जो तफसीलात देख रही थी, अब उसमें भी वही कोशिश की जा रही है जो हम माजी में भी बात करते रहे, आप ही के प्रोग्राम में हमने कई दफ़ा जिक्र किया, उसमें भी वही कोशिश की जा रही है कि जिसमें हिज़्बुल्लाह को उसमें मुलविस करने की सुन्नी शिया की बात की जा रही है, वही हम पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, वही हम उसमें अगर देखा जाए बहरीन वगैरह दूसरे ममालिक में भी हम देख रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हमें अब वक्त आ गया है कि तमाम इस्लामी ममालिक बजाय इसमें इस बहस में पढ़ने के कौन मारा गया है, किसको मारा जा रहा है, हुकूमतों को बदलने की बात हो रही है या मर्ज़ी की हुकूमतें लाने की, मर्ज़ी की हुकूमतें भी जो लाई जाती हैं उनके तहत भी वही काम करवाया जाता है, अब उससे हमें निकलना होगा। उसके लिए यकीनन हम बात करते हैं इस्लामी उम्मा के इतिहाद के हवाले से, मेरा ख्याल है कि उस तरफ बढ़ना होगा जिसकी तरफ हम अभी तक नहीं जा सके। और किसी ने अभी बात नहीं की, मिस्र में मुर्सी की हुकूमत ख़त्म होती है, खामोश हो जाते हैं, शाम पे जब एक संगीन किस्म के हमले होते हैं तमाम इस्लामी मुल्क खामोश हो जाते हैं, ईरान को टारगेट किया जाता है, इक्तसादी पाबंदियाँ लगती हैं, तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं खामोश हो जाते हैं। तो उसको उन्होंने, मेरा ख्याल है कि ये हमारी जो खामोशी है इस्लामी उम्मा की खामोशी जो है उसी को बुनियाद बनाते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और अब वो एक उन्होंने एक नया रास्ता इख्तियार किया है कि आपस में लड़ाने का और फ़िका वारियत के हवाले से उसको हवा देने का, ताकि वो अंदर की जो उसको खोखला किया जाए और अपने अजाइम जो हैं पूरे किए जाएँ। मैं ये समझती हूँ कि ये वक्त है, अगर हम इसको ना समझ पाए तो कोई आने वाला वक्त जो है इस्लामी उम्मा का या इस्लामी ममालिक का तसव्वुर जो है वो ख़त्म हो के बिल्कुल एक बी टीम जो है किसी भी मुल्क की, और मैं बिल्कुल वाज़े तौर पर कहती हूँ कि अमरीका के वो अजाइम जो हैं जिसके तहत ये तमाम मकासद जो है आगे बढ़ाए जा रहे हैं, अगर उसका कोई भी आलाकार है, चाहे वो इसराइल है, चाहे वो सऊदीया है, चाहे कोई भी मुल्क है, मेरा ख्याल है कि उसके उसका जायज़ा लेना पड़ेगा और उसके ख़िलाफ़ जो है मुत्तहिद होके हमें, अगर वाकई अब इस्लामी उम्मा कहीं की कोई वजूद मौजूद है, कोई तंजीम मौजूद है, मैं ज़ाती तौर पर इस्लामी उम्मा की जो तंजीम है मैं उसके बहुत ज़्यादा उसकी कारकर्दगी के बहुत ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि कोई ऐसा इशू नहीं है कि उसने एक स्ट्रॉन्गली जो है उसको एड्रेस किया हो या आगे बढ़ाओ। 73-74 के बाद इस्लामी ममालिक की तंजीम किसी भी हवाले से काबिल ज़िक्र नहीं रही, और यही वजह है कि पहले उसको आपने खोखला किया, वहाँ आपने अदम एतमाद पैदा कर दिया, उसके बाद आप पूरी दुनिया के जो जितने भी इस्लामी मुल्क हैं उनमें आप अदम एतमाद पैदा कर रहे हैं, और आपस में जो लड़ाया जा रहा है वही झलक हमें लेबनान में भी नज़र आती है। और मैं समझती हूँ कि कल का वाक़या हो या इससे पहले जिसका आपने ज़िक्र किया है, जो एक इसमें ईरान की एम्बेसी के बाहर जो वाक़ था उसमें भी बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं शहीद हुए थे, हलाकतें वहाँ भी हुई थी, ज़ख्मी भी बहुत ज़्यादा हुए थे। तो मेरा ख्याल है कि अब बजाय हम बाद में रोने के, लकीर पीटने के, शोर करने के, या आपस में एक कैथारसिस करने के उसके हम खामोश हो जाएं, हमें स्ट्रॉन्गली जो है मुत्तहिद होना पड़ेगा। और इसके लिए ये भी अजीब सी बात है कि जिस मुल्क को एक किरदार अदा करना चाहिए वही उसमें मनफी किरदार अदा करने का जो है सबब बन रहा है, और किसी भी इस्लामी मुल्क को इकट्ठा नहीं कर सकता है। इस वक्त एक ऐसे लीडर की इस्लामी ममालिक में यकीनन ज़रूरत महसूस की जा रही है कि जो
बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर होंगे आपके खिदमत
आगे लेके जा सके।
जी बहुत शुक्रिया आपका।
ये कोई इतनी आसान बात नहीं रही कि हर रोज़ जो है हम मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को ही देख लें या दूसरे ममालिक में देख लें कि अमन व अमान की जो सूरत हाल है इंतहाई नागुज़ीर हो, तबाहकुन हो चुकी है, तो ये क्या हो रहा है। मेरा ख्याल है कि बहुत संजीदगी के मुजाहरे की ज़रूरत है। हम यहाँ आज जब बात कर रहे हैं हमें यही बात आगे लेके जानी होगी, और सिर्फ यहाँ तक नहीं रहना चाहिए कि बहस बराए बहस हो।
या बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। जी नवाजिश आपकी, चलते हैं लंदन स्टूडियो जहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त मुमताज़ दानिशवर मंजूर रिज़वी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।
जी मंजूर रिज़वी साहब, آپ دیکھیں کہ مسلسل لبنان میں اس قسم کے دہشت گردانہ واقعات ہو رہے ہیں. پہلے حزب اللہ کے کمانڈر حسان القیس کو نشانہ بنایا گیا, پھر بیروت میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے کو نشانہ بنایا گیا, اور اب 14 مارچ دھڑے کے ایک سینئر لیڈر محمد شتہ, جو 14 مارچ دھڑا کہلاتا ہے, یعنی رفیق حریری کے بیٹے سعد حریری جس کے سربراہ ہیں, ان کے لیڈر کو نشانہ بنایا گیا. تو یہ مختلف جماعتوں اور مختلف مقامات پر اس طرح کی دہشت گردانہ کاروائیاں کس بات کا پتہ دیتی ہیں اور اس سے فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ہی میں نے یہ خبر پڑھی اور سنی تو میرا ذہن معاً اس طرف گیا کہ جب بھی یہ کوئی ایسی کاروائیاں ہوتی ہیں تو اس کے پیچھے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ لوگوں کی نظر سے تھوڑے سے اوجھل ہو جاتے ہیں. دیکھیے, میں آج صرف اسی منظر میں پس منظر میں بات کروں گا کہ جو بیروت اور مڈل ایسٹ میں اور مشرق وسطی میں ہو رہا ہے, اگرچہ اس کے اثرات جو ہیں باقی تمام عالم اسلام پر بھی منتج ہوتے ہیں, لیکن میں آج اپنی گفتگو کو پہلے اسی سے شروع کرتا ہوں کہ آپ نے پڑھا ہوگا, دیکھا ہوگا کہ اسرائیل پھر اپنی توسیع کاروائیوں میں مصروف ہو گیا ہے اور انہوں نے نئی سیٹلمنٹ بنانی شروع کر دی ہیں. جب بھی اسرائیلیوں کی طرف سے کوئی ایسا قدم اٹھایا جاتا ہے جو ایک شب خون کے مترادف ہوتا ہے فلسطینیوں کے حقوق پر, ان کی مزید زمینوں کو غصب کیا جاتا ہے, وہاں نئی نئی بستیاں تعمیر کر کے فلسطینیوں کو بے گھر کر دیا جاتا ہے, اور جو فلسطینی اسرائیلی باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے نئے نئے مکانات, نئی نئی آبادیاں اور نئی نئی کالونیاں ان کے لیے تعمیر کی جاتی ہیں,
جی
تو ان کو ہمیشہ خطرہ جو رہتا ہے وہ رہتا ہے حزب اللہ سے اور ان اسلامی قوتوں سے جو لبنان میں بیٹھ کر جنہوں نے اسرائیل کا مردانہ وار مقابلہ کیا ہے. سن 1972 سے اگر بلکہ آپ کہیں, اگرچہ ان کی تشکیل تو 84 میں ہوئی, 82 میں, لیکن اس سے پیشتر بھی ان کے ہی وہی ایک ایسی مزاحمتی طاقتیں ہیں جو لبنان میں بیٹھ کر اور حزب اللہ کے نام سے جنہوں نے اپنی تنظیم بنائی ہے, پہلے وہ انفرادی طور پر اسرائیل کا مقابلہ کرتے رہے. تو اسرائیلیوں کو ہمیشہ خطرہ انہی سے رہتا ہے, اور خطرے کے علاوہ اسرائیلی اتنے عیار اور مکار ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ قبل اس کے کہ دنیا کی نظریں ان کی توسیع کاروائی, ان کی جارحانہ کاروائی کی طرف مرتکز ہو سکیں اور دنیا کی رائے عامہ جو ہے ان کی کرتوتوں کو دیکھ سکے, تو وہ ایسے اقدامات کر دیتے ہیں
جی,
کہ تاکہ یہ ان اسلامی قوتوں کو ہمیشہ تان و تشنی کے شکار بنایا جا سکے. اب آپ دیکھیے کہ یہ ابھی تک یعنی 2-4 منٹ بھی نہیں ہوئے ہوں گے اس دھماکے کو کہ فوری طور پر یہ کہہ دیا گیا کہ چونکہ محمد شتہ جو تھے وہ 14 مارچ سے فورم میں شرکت کے لیے جا رہے تھے اور ان کی میٹنگ ہو رہی تھی, اور دوسری بات یہ ہے کہ اگلے 16 جنوری کو جن اس میں ہیگ میں چونکہ رفیق حریری کے قتل کا مقدمہ جو ہے یو این او جو ہے وہ شروع کر رہی ہے, تو فوری طور پر اس کے تانے بانے جو ہیں اس بات سے نتھی کر دیے گئے کہ ہو نہ ہو یہ حزب اللہ کا اور اسلامی جمہوریہ ایران کے کارندوں کا کام ہے. تو اس کا مطلب صرف یہی ہوتا ہے کہ جو اسرائیلی اور صہیونی ناپاک عزائم ہیں ان پر پردہ ڈالا جا سکے. لوگوں کی توجہ جو ہے ہمیشہ وہ آج کل چونکہ پروپیگنڈے کا زمانہ ہے تو لوگوں کی رائے کو اس طرف سے ہٹا کر اس طرف کر دیا جائے, ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو طاقتیں شام میں بشار الاسد کی حکومت کو ختم کرنے کے درپے ہیں,
جی
آپ سب دنیا کو پتہ چلا ہے کہ وہ تخریب کار ہیں جو کبھی طالبان کے نام سے, کبھی القاعدہ کے نام سے, کبھی عبداللہ اعظم برگیڈ کے نام سے, مختلف نام انہوں نے دھارے ہوئے ہیں جو دنیا میں تخریبی کاروائیاں کر رہے ہیں. تو چونکہ ان ممالک کو جو ان طاقتوں کے پشت پناہ ہیں, جب ان کو کچھ اندرونی طور پر کسی خلفشار مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا ان کو خطرہ ہوتا ہے تو وہ کوئی ایسی کاروائیاں کرا دیتے ہیں جس سے تمام کی تمام توجہ جو ہے وہ دوسری طرف مبذول ہو جائے. اور میں یہ ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کی جو بھرپور کاروائیاں ہیں, اتنے منظم کاروائیاں جو ہوتی ہیں, یہ حکومتی مددوں کے بغیر نہیں ہو سکتی. یہ انفرادی گروہ جو ہے یا انفرادی گروپ جو ہیں یا جو نظریاتی گروپ ہیں, وہ اس قسم کے وسائل اور ذرائع ان کے پاس میسر ہی نہیں ہے کہ اس قسم کی وہ مؤثر اور جاندار اور تخریب کار کاروائیاں سر انجام دے سکیں. اس کے لیے جو لاجسٹک اور جو امدادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, وہ اس کے لیے ایک حکومتی سرمایہ, حکومتی منصوبہ بندی, حکومتی قوت اور حکومتی طاقت اس کے لیے درکار ہوتی ہے. تو یہ کہنا کہ یہ ایک مخصوص گروپ کا کام ہے یا چھوٹے سے کسی گروہ کا کام ہے بالکل ناممکن ہے.
بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ.
وہی تخریبی کار.
جی بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا. ساجد رضوی صاحب, آپ دیکھیں کہ گزشتہ تقریباً 3 سال سے, البتہ کچھ کم, شام کا بحران جاری ہے, اور جن لوگوں نے شام کے بحران کو ہوا دی تھی یا جو بانی اس کے, ان کا خیال یہ تھا کہ ہفتے دو ہفتے یا ایک مہینے میں بشار اسد کا تختہ الٹ جائے گا, لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں. چنانچہ ابھی پچھلے دنوں جب دہشت گردوں کو وہاں پر مسلسل شکست ہوئی تو سعودی انٹیلیجنس چیف بندر بن سلطان نے واشگاف لفظوں میں یہ کہا کہ اگر ہم شام میں ہار جاتے ہیں, یعنی ہم شام میں ہار جاتے ہیں, تو ہم یہ جنگ پھر لبنان میں لڑیں گے. اور اس دنوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ان کو جو ہے وہ وہاں پہ شکست اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. حتیٰ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ اور مغرب نے تو اب ان دہشت گردوں سے ظاہری طور پر اسی اپنا ہاتھ کھینچ لیا ان کی حمایت سے. تو یہ جو بندر بن سلطان نے یا سعودی عرب نے اعلان کیا تھا کہ اب ہم جنگ شام کی لبنان میں لڑیں گے, کیا وہی جنگ ہے؟
جی بالکل, جیسا کہ میں نے شروع میں بھی بتایا کہ ایک اشارہ یہ بھی کیا جا رہا ہے اس قسم کے بم دھماکوں کا یا لبنان کو بدامنی سے دوچار کرنے کا, کہ شام کے بحران کو یہاں منتقل کیا جائے, شام کی شکستوں کا بدلہ یہاں لیا جائے. کم سے کم اس کے نتیجے میں جو ایک ابتدائی نتیجہ نکل سکتا ہے وہ یہ کہ سیاسی طور پر جو ہے حزب اللہ پر جو ہے وہ پریشر پڑ سکتا ہے, دباؤ آ سکتا ہے میڈیا کے ذریعے, سیاسی ذرائع ابلاغ کے ذریعے اور یا سیاسی شخصیات کے ذریعے. اور حزب اللہ ایک عرصے تک اس کا اپنی صفائی ہی پیش کرتی رہے اور اس کی ساری توجہ اس پر رہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس بحران سے جو ہے یا اس قسم کے دباؤ سے جو ہے نکلا جائے اور اس کی بنیادی توجہ جو ہے وہ ہٹ جائے. لیکن بہرحال حزب اللہ جو ہے وہ کوئی ایک ایسی گروپ یا تنظیم نہیں ہے کہ جو چند افراد پر مشتمل ہو اور وہ جسے کہا جا سکے نا تجربہ کار لوگوں, وہ اس چیز کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں اور بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں, اور ان سے وابستہ لوگ جو ہیں کہ جو بیروت کی یا لبنان کی سیاست پر نظر رکھتے ہیں یا سیاسی امور میں دخالت رکھتے ہیں وہ ان تمام حرکات و سکنات سے واقف ہیں اور قریب سے ان چیزوں کے شاہد بھی ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. یہ طے ہے کہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ اس میں کس کا ہاتھ ہے اور کیا ہے, یہ ایک سوال بالکل واضح سا ہے کہ اس سے کس کو فائدہ پہنچے گا. بس جس کو فائدہ پہنچے گا ہاتھ اسی کا ہے. اس سے بلا شبہ سب سے زیادہ نقصان اگر کسی کو پہنچے گا تو وہ حزب اللہ ہے. حزب اللہ لبنان میں اتحاد و وحدت کی بات کرتی ہے, حزب اللہ لبنان میں امن و امان کی بات کرتی ہے, حزب اللہ اسرائیل کے مفادات کے خلاف جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہونے کا نام ہے. لہٰذا اگر اس قسم کی کارروائیاں ہوتی ہیں, اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو حزب اللہ پر خود بخود جو ہے ایک دباؤ بنتا ہے اور یہ حزب اللہ کے نقصان میں. لہٰذا یہ کہنا کہ اس میں حزب اللہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے یا حزب اللہ جو ہے وہ اس قسم کی کارروائی ملوث ہے, کہہ دینا آسان ہے لیکن آج تک ثابت نہیں ہوا ہے. رفیق حریری کیس میں بھی جو ہے حزب اللہ کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ ساری سازش جو تھی اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا, اور شامی فورسز کو وہاں سے نکلنا پڑا جو لبنان کی حفاظت کے لیے آئی تھی, لبنان کی قانونی حکومت کے کہنے پر آئی تھی اور اسرائیل کے مقابلے میں ڈٹی ہوئی تھی. یعنی اس طریقے سے جو ہے وہ شام کو وہاں سے نکلنا پڑا, اور اس میں جو بنیادی کردار ادا کیا وہ یہ جو دو چار عرب ممالک کہ جن کی اسرائیل نوازی اور مغرب نوازی سب کے سامنے ہے, وہ اس میں جو ہے وہ پیش پیش تھے. اور اس کے بعد جو ہے آپ نے دیکھا کہ 33 روزہ جنگ حزب اللہ پہ مسلط کی گئی, اس کے بعد غزہ پر وہی کارروائی ڈالی گئی, 22 روزہ جنگ وہاں ہوئی, لیکن الحمدللہ دونوں مقامات پر جو ہے جو اسرائیلی مفادات یا عزائم تھے یا اسرائیل کے پیچھے جو قوتیں ہیں جو وہ اسرائیل کے بھی تحفظ پر مامور ہیں, ان کو اپنے مفادات میں کافی یا اپنے جو نتائج جو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے اس میں انہیں کافی زخم پہنچی اور کافی نقصان اٹھانا پڑا. اور جہاں تک یہ سعودی عرب کا تعلق ہے تو اس کے پیچھے میں بھی یہی کہوں گا کہ سعودی عرب خود کوئی عدد ہی نہیں ہے, کسی شمار میں نہیں آتا کہ سعودی عرب کے پیچھے جو ہے خود جو ہے وہ فورسز ہیں, سعودی عرب کے پیچھے خود الگ طاقتیں ہیں جن کے سیاسی عزائم اس خاندان سے وابستہ ہیں کہ آل سعود خاندان رہے گا تو سعودی عرب میں جو ہے ان کے مفادات پورے ہوتے رہیں گے, سعودی عرب کے ذریعے ان کے مفادات پورے ہوتے رہیں گے, تیل کی ترسیل جو ہے وہ رواں دواں رہے گی, اس میں آسانی رہے گی, اور اس خطے میں اینٹی اسرائیل قوتیں جو ہیں وہ دبی رہیں گی, ان کو جو ہے آگے بڑھنے کا یا ان کو اپنے مطلوب و مقاصد تک پہنچنے کا موقع نہیں ملے گا. آپ یقین رکھیں कि अगर सऊदी अरब में थोड़ी सी भी सूझबूझ हो या वो थोड़ा सा भी फ़लस्तीन के मामले में, आलम इस्लाम के मामले में हमदर्दी का जज्बा रखे तो इसराइल जो है वो एक दफ़ा भी ये जुरत ना कर सके कि वो लुबनान की हदूद की ख़िलाफ़ वर्जी करे या गज़ा में बेगुनाह फ़लस्तीनियों का कत्ल आम करे।
जी बहुत शुक्रिया। मतमा, आपने गुफ्तगू में फरमाया था, इशारा किया था इस जानिब के फ़िरका वारियत को हवा देने की कोशिश की जा रही है, सुन्नी शिया जंग की बात की जा रही है और ये जो साम्राज्य और इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें हैं वो इसी की तरफ ज़्यादा फोकस कर रही। मैं आपसे यहाँ पर याद करना चाहूँगा कि हिजबुल्ला, जिसका फ़लसफ़ वजूदी जैसा कि साजी साहब ने कहा, लबनान की अर्जी सालिमत का दफ़ा और इसराइल की तोसी पसंदी को रोकना है, न सिर्फ ये बल्कि अव्वल रोज़ से हिजबुल्ला ने फिलिस्तीनियों का भरपूर साथ दिया है, ख्वाह वो लबनान के अंदर हों, ख्वाह वो शाम के अंदर हों, ख्वाह वो गज़ा और गरब उर्दन में हों। हिजबुल्ला को ये कहा जाता है कि ये शिया तंजीम है, जबकि हमास, जिहाद इस्लामी और फिलिस्तीनी 100% ना सही तो 99% तो सब अहले सुन्नत हैं, हिजबुल्ला उनका साथ दे रही है। तो ये सऊदी अरब क्या है, हिजबुल्ला शिया फिलिस्तीनी सुन्नी? तो सऊदी अरब जो अपने को ये कहता है कि हम चूंकि इसलिए हिजबुल्ला के ख़िलाफ़ हैं कि वो शियों की नुमाइंदगी करता है और शियों को बढ़ावा देता है, तो फिलिस्तीनी बेचारे क्या हैं और फिर सऊदी अरब क्या ठहरा?
देखिए, बड़ी अहम बात आपने की है और सबसे अहम जो यहाँ यही सवाल पैदा होता है कि जब हम सऊदीया की तरफ जाते हैं या उसके जो भी वहाँ उनके अकायद की तरफ जाते हैं तो ना वो सुन्नी की तरफ आ रहे हैं और ना ही वो शिया की तरफ होते हैं, उनके अकायद बिल्कुल अलग हैं और उनका एक बिल्कुल अलग फ़लसफ़ा जो है हमें समझ में आता है और वही फ़लसफ़ा हमारे मुल्क में भी वो अप्लाई किया जा रहा है और उसमें शिया सुन्नी का इख्तलाफ नहीं है, लेकिन एक ऐसी कुव्वत है कि जो एक अपनी मनमानी करते हुए यहाँ इख्तलाफ पैदा कर रही है। अगर आप पाकिस्तान में होने वाले तमाम वाक़यात को देखें तो आपको हैरत अंगेज़ हद तक एक चीज़ सामने आएगी कि वहाँ जितने भी अगर अहल तशी पे किसी किस्म के हमले हुए हैं तो वहाँ किसी तरह के सुन्नी की तरफ से नहीं हुआ। या अक्सर ही हम ये जिक्र करते हैं कि अगर तमाम ये जायज़ा लिया जाए, इसी तरह मैं समझती हूँ कि हिजबुल्ला जो है हम उसको एक तरक्की पसंद और उसको एक इस तरह की जमात समझते हैं कि जो समझता है कि एक किसी किस्म की भी जो मनफी हरबे इस्तेमाल होते हैं या जंग के ख़िलाफ़ है या कत्लो गारित के ख़िलाफ़ है, हम उसको इस तरह देखते हैं कि वो एक सॉवरेंटी की बात करता है, चाहे वो लेबनान की सॉवरेंटी हो, चाहे वो शाम की सॉवरेंटी हो। और इसके साथ साथ हम ये समझते हैं कि पैलेस्टीन की, अगर हम शुरू से उसका देखें तो हिजबुल्लाह ने उसकी खुल के हमेशा हमायत की है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा, वहाँ जिस तरह आपने ये बात की कि हिजबुल्ला को अगर शिया के अहले तशी का कहा जाए कि उनकी जमात है, लेकिन उसका मकसद क्या है? उसका मकसद हमारे सामने हमेशा ये आया है कि उसने उनकी सालमियत जो एक उसकी किसी भी उसको, चाहे फ़लस्तीन की सालमियत की बात करें चाहे किसी भी मुल्क की सालमियत की तरफ उन्होंने तवज्जो दी है। तो मैं ज़ाती तौर पर समझती हूँ कि ये एक जब मैं इसकी मुख्तलिफ जगह पर मैं रिपोर्टिंग देख रही थी जो कल का वाक़या है, तो उसमें बार बार जो है इसका लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया गया, मगरब के कई अखबारात में जो है उसमें भी शिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, जबकि मैं ज़ाती तौर पर ये समझती हूँ कि ये कॉन्शियसली जो है ये बात की जाती है फ़िरका वारियत की, जबकि हकीकत यह है कि फ़िरका वारियत की पूरे मुल्क दुनिया में ये जंग नहीं है, ये एक अलग किस्म की सोच जो है वो एक जबर के तहत जो है वो मसलत की जाती है। ना वो सुन्नी को बर्दाश्त करते हैं ना वो शिया को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन एक ऐसा लबादा उन्होंने ओढ़ा हुआ है कि वो शिया के ख़िलाफ़ जो है वो एक मुस्तकिल जो है कार्रवाइयाँ करते चले जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वजह है कि वो लेबनान का, मैंने अपनी बात में थोड़ा सा इशारा किया था लेकिन वो शायद आपने बाद में उसकी थोड़ी सी तफसील बयान की, और वो है आपके जो बंदर बिन सऊद हैं जो उन्होंने जो बात की, बिल्कुल मेरा यही इशारा था कि वहाँ बैठ के वो इस किस्म की हरकतें करते हैं कि अब वो लेबनान की तरफ जा रहे हैं। और अगर ये देखें लेबनान की तरफ जाते हैं तो वाज़े तौर पे आप इसराइल को एक फ्री हैंड देते हैं और फिर एक दफ़ा इसराइल को आप मौका फ्राहम करते हैं कि वो गज़ा में रहने वाले फ़लस्तीनियों को निशाना बनाए। वो यूनान में आप पहले भी हम ये देख चुके हैं, कोई पहली दफ़ा ये नहीं हो रहा कि इसमें इसराइल और लेबनान के ख़िलाफ़ कोई जो है जंग का ख़तरा हो, या ये पहले भी हो चुका है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये वही हवा जो है एक दफ़ा फिर दी जा रही है, लेबनान को जो है एक दफ़ा फिर टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि अंदाज़ा यही है कि जिस तरह शाम ने मुकाबला किया है लेबनान के पास फ़िलहाल ऐसी कुव्वत नहीं होगी जो मुकाबला कर सके। तो ये एक तो बात सामने बिल्कुल आ चुकी है, अलकायदा की बात आपने की है या उसके साथ साथ तालिबान की बात की है, सबके सामने आ चुकी है कि यहाँ अफ़गानिस्तान में हम अलकायदा को अगर दहशतगर्द कह रहे हैं तो वहीं से वो लोगों को उठा के आपने ख़ुद लेके गए हैं फिर एक दफ़ा शाम की तरफ। पहले भी अलकायदा को किसने यहाँ किया था, अफ़गानिस्तान में किसने इंट्रोड्यूस कराया था, ये तमाम चीज़ें अब खुलती चली जा रही हैं। मेरा ख्याल है कि अब हमें किसी भी भाम में नहीं रहना चाहिए, हमारे सामने पूरी एक कड़ियाँ जो है वो एक दूसरे से मिलती चली जा रही हैं, उसमें हमारे सामने कल्प्रिट्स भी आ रहे हैं, उसके हमारे सामने वो भी आ रहे हैं कि जिसको जारहियत का निशाना बनाया जा रहा है। अब भी अगर हम आंखें नहीं खोलते, हम अपने दुश्मन को नहीं पहचानते, तो मेरा ख्याल है कि हमारी इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि जानते बूझते हम बिल्कुल जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में ये हालत क्यों है, हम बिल्कुल जानते हैं कि शाम में ये हालत क्यों है, हम जान रहे हैं कि मिस्र में ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई है, हम बिल्कुल जान रहे हैं कि लेबनान में क्यों ऐसी हालात पैदा किए जा रहे हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ा सिलसिला है। मैं वही फिर बात कहूँगी कि हमें ये बिल्कुल इल्म हो चुका है कि इसके पीछे क्या कौन सी कुव्वत है, और सबसे बड़ी बात है कि अजाइम क्या हैं। आपको भी अभी जिक्र हो रहा था कि सऊदीया के तेल की बात हो रही है, अजाइम तो वाजे हैं। आपकी जो दौलत है, कुदरती दौलत है, अल्लाह ताला ने अगर इस्लामी ममालिक में ये दौलत दी है तो वो लूटने का जो ज़रिया है वो तो यही हो सकता है। अब हमेशा ये होता है कि आपका कोई ऐसा मुल्क जो है या ऐसा शख्स जो है उसी को अपना रफ़ीक बनाया जाता है, और हमारे साथ तो बदकिस्मती ये है कि वो सरजमीन जिसको हम बहुत मुकद्दस जानते हैं उनके हुक्मरानों को उन्होंने अपना एक बिल्कुल जो है एक आला कार बनाया हुआ है, और वो आला कार जो है हमारे मुकम्मल तौर पे अपना किसी ना किसी तरह जो है असर दिखा रहा है। मैं ये समझती हूँ कि देखें हमें ये, फिर मैं यही कहूँगी, मैं ज़ाती तौर पे जब ईरान में एक गैर वाबस्ता ममालिक की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो उसमें सिर्फ इस्लामी ममालिक का तस्करा नहीं था, लेकिन वो एक बहुत बड़ी अगर उसको ब्रेक थ्रू कहा जाए कि जो आज हम देखते हैं कि ईरान के जोहरी एक उसको मंसूबे को तस्लीम किया जाता है, तो इसी तरह के स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हमें देने होंगे उन कुव्वतों को जो हमारे अंदर पेनिट्रेट कर जा रही है ऐसे अपने अजाइम को, अपने मकासिद को। मेरा ख्याल है कि हमें इसी तरह की कुव्वत इस्तेमाल करते हुए उन्हें मुकम्मल तौर पे एक वाज़े पैगाम देना होगा कि आइंदा अपनी जो ये हरकतें हैं या इस किस्म के जो अजाइम हैं, जो कुछ पेनिट्रेशंस की जा रही हैं, उनको ख़त्म करें, नहीं तो हम भी एक
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।
वो तरफ जो है उसको हम अभी तक संजीदगी से नहीं देख रहे, अभी तक हम ये देख रहे हैं कि शायद से सिर्फ शाम में है या बैरूत में है, हम इसको समझ ही नहीं रहे कि ये तो पूरी इस्लामी दुनिया में है और बहुत बुरी तरह सराहियत कर चुकी है माजरत के साथ।
जी मंजूर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये कहा गया फ़ौरन, जैसा कि भी आपने कहा कि फ़ौरन के शिया तंजीम हिजबुल्ला ने ये धमाका किया होगा या कराया होगा वगैरह वगैरह, अगर हिजबुल्ला सिर्फ एक शिया तंजीम है और लबनान में रह रही है, और जो लोग ज़रा से भी सियासी शुदबुद रखते हैं और मशरक वस्ती के मसाइल से आगाह हैं, उनको ये मालूम है कि अगर लबनान में सुन्नियों को और मसीहियों को एक तरफ कर दिया जाए तो शिया गोया अकलियत में है, तो ऐसे लबनान की सरजमीन का दफा जहां सुन्नी अक्सरियत में हो, जहां मसीही बड़ी तादाद में हो, हिजबुल्ला क्यों करे? उसका क्या हदफ हो सकता है इसराइल के मुकाबले में? वो भी आराम से बैठती है और ज़ाहिर है कि आज इस तरह के झमेलों में ना पड़ती, लेकिन हिजबुल्ला जब इसराइल की तौसी पसंदियों के मुकाबले में डटी हुई है और पूरे मुल्क का दफा करे जिसमें सुन्नी भी रहते हैं और जिसमें ईसाई भी रहते हैं, तो वो हिजबुल्ला खुद अपने ही मुल्क में इस तरह का बहरान क्यों पैदा करने की कोशिश करेगी?
इसका सीधा साधा जवाब तो ये है कि हिजबुल्ला का जो आपने जैसे पहले भी फरमाया है कि हिजबुल्ला जो है वो एक गिरोही या कोई तबकाती या एक फिकह के जो मुंसलिक लोग हैं उनकी हिफ्ज़ो बका के लिए वजूद में नहीं आई। हिजबुल्ला का जो नुक्ते नज़र है वो सिर्फ ये है कि इसराइल की तौसी, देखिए ना, अगर हिजबुल्ला आड़े ना आए तो इस बात की क्या गवाही है कि शियों को पर भी हमला होगा, सुन्नी भी तबाह हो जाएंगे, ईसाई भी तबाह हो जाएंगे, और ये कोई मामूली बात नहीं कि जो ही हिजबुल्ला का वजूद आया तो जो अमन पसंद, जो हुर्रियत पसंद और आज़ादी पसंद और इसराइल से निजात पाने के लिए जो लोग भी हैं, ख्वाह वो सुन्नी हैं, ख्वाह वो ईसाई हैं, क़िब्तियों, कुछ भी हों, उन्होंने हिजबुल्लाह का साथ दिया है। इसलिए दिया कि हिजबुल्लाह का काम जो है वो इसराइली तौसीई मनसूबा बंदी के अलावा एक उसका जो सबसे ज़्यादा नुमाया पहलू है वो लोगों ने उझल कर रखा है, वो ये है कि हिजबुल्लाह एक रिफाही और एक फलाही तंजीम भी है, वो गरीब आवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो भी देती है, गरीब आदमी को ज़रिया माश का असबाब मुहैया करती है, स्कूल कायम करती है, ان کے کھانے پینے کے لیے اسباب ایسے ذرائع مہیا کرتی ہے جو حکومتیں اور جو وہاں کی ریاستیں وہ مہیا نہیں کر سکتی. ہسپتال قائم کرتی ہے اور جو لوگ مصیبت میں پھنسے ہوئے ہوں اگر ان پر کوئی آفات اور سماوی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں تو ان کا دامن تھامنے کے لیے وہ ہمیشہ میدان میں آگے کھڑی رہتی ہے. تو حزب اللہ اگر ایک صرف گروہی ایک قبیلے کی جماعت ہوتی اور وہ اپنی بقا کے لیے یا اپنی ذاتی اور گروہی مفادات کے لیے جنگ کر رہے ہوتے تو جیسے آپ نے کہا کہ وہ سمجھتے کہ چونکہ ہم محفوظ ہیں تو ساری دنیا میں چین ہی چین ہے. لیکن انہوں نے تمام امت مسلمہ کا درد کو محسوس کرتے ہوئے آگے بڑھ کر یہ کام کرنے کی کوشش کی ہے. اور آپ نے ایک بات اور نوٹ کی ہے کہ جو استعماری اور اسرائیلی طاقتیں ہیں وہ بذات خود تو آ کر حملہ کرنے سے گریز کرتی ہیں اب اسلامی ملکوں میں. انہوں نے افغانستان کا عراق سے کچھ نہ کچھ سبق ضرور حاصل کیا ہے. لیکن ہوا یہ ہے کہ شامت اعمال سے کہ اسلام کا لبادہ اوڑھنے والی حکومتیں جو ہیں وہ ان کے لیے اعلی کار بن چکی ہیں اور وہ جو ہیں وہ آگے بڑھ کر وہی کام کرا رہے ہیں انہی سے تاکہ امریکی فوجی جو ہیں وہ بھی بچ سکے, اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ بھی بچ جائیں, ان کا جانی نقصان نہ ہو. مال کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ مالی طور پر تمام ان گروہوں کی مدد کرنے کو تیار ہیں جو مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتی ہیں. تو حزب اللہ کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جو یہ عالم اسلام پر ایک بلا نازل ہوئی ہے, بلا شبہ ایک بلا ہے, ایک طوفان نوح ہے, اگر وہ چاہتے تو اپنی ایک کشتی بنا کر جس میں کچھ افراد کو شامل کر کے وہ اپنی جان بچا سکتے تھے. لیکن انہوں نے ایک عالم اسلام کے اندر ایک تحریک پیدا کی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ حزب اللہ کی تنظیم کے بعد, حزب اللہ کی ابتدا کے بعد تمام عالم اسلام میں بیداری کی ایسی ایک لہر دوڑی ہے کہ تمام لوگوں کو اس سے ایک تقویت پہنچی ہے. اسلامی ان طاقتوں کو یہ نہیں چاہتے کہ وہ استعمار کے غلام بن کر رہے ہیں اور اپنے تمام مفادات کو وہ استعمار کے قربان کر دیں. ان کو ایک جلا بخشی ہے تنظیم حزب اللہ نے. حزب اللہ صرف اپنے لیے نہیں قائم ہوئی, حزب اللہ تمام دنیا کے اندر فکری طور پر, شعوری طور پر, انتظامی طور پر سب کو اس نے تقویت پہنچائی ہے.
جی بہت شکریہ آپ کا. سائی صاحب, ایک جو اسٹریٹجک امور کے ماہرین, ان کا خیال یہ ہے کہ اب شام میں دہشت گردوں کو پے در پے شکست ہو رہی ہے اور خاص طور پر وہ علاقہ جو شام اور لبنان کی سرحدوں سے متصل ہے, وہاں القصیر پہ پہلے قبضہ ہوا, پھر بلقلمون پر قبضہ ہوا اور وہاں سے دہشت گردوں کو رصد کے راستے تقریباً اب بند ہو چکے ہیں. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ شامی فوج مسلسل جو ہے وہ کامیابی حاصل کر رہی ہے اور دوسری طرف سرحد پر لبنانی فوج جو اس کی نگرانی کر رہی ہے. تو اس طرح کا دھماکہ کر کے وہ یہ چاہ رہے ہیں شام سے جو منسلک دہشت گرد عناصر ہیں کہ لبنان کی فوج کو خود لبنان کے اندر لے آئیں اور وہ وہاں الجھ جائے اور یہ سرحد جو ہے وہ لبنانی فوج سے خالی ہو جائے. چنانچہ جمعرات کو ہی القاعدہ سے وابستہ ایک لیڈر نے کہا تھا جس کا نام سراج الدین زریقات ہے غالباً, ایک اپنے ویڈیو پیغام میں کہ بیروت میں عنقریب بم دھماکے ہوں گے. تو ان چیزوں کو عالمی ذرائع ابلاغ نے کیوں نظر انداز کر دیا؟
دیکھیں چونکہ معاف کیجیے گا, عالمی ذرائع ابلاغ مغرب سے وابستہ ہیں, سیہونی جو پنجے جو ہیں ان پر گڑے ہوئے, مغربی میڈیا جو ہے وہ مکمل طور سے جو ہے وہ سیہونی لابی کے زیر اثر ہے اور انہی کے مفادات کا جو ہے وہ نگراں شمار ہوتا ہے, اور دنیا بھر میں جو باقی ذرائع ابلاغ ہیں وہ انہی کے زیر اثر رہتے ہیں. تو ان کے جو پنجے گڑے ہوئے ہیں وہ ظاہر ہے کہ سیہونی مفادات کے خلاف جو ہے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتے اور نہ ہی مغربی میڈیا جو ہے وہ ایسا کوئی کام کر سک کرنا چاہتا ہے جو یہودی لابی کے یا سیہونی لابی کے مزاج کے منافی ہو, کیونکہ ان کے اہداف جو ہیں وہ بالکل مشترک ہیں. وہ ایک تیر سے کئی شکار جو ہیں کرنے کے جو ہیں عادی ہیں, مادی لحاظ سے, مالی لحاظ سے, فوجی لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے, وہ ہر جگہ ان کے جو مفادات جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے پورے کرتے ہیں. اگر یہی دھماکہ حزب اللہ کے خلاف ہوا ہوتا ہے تب بھی ان کے مفادات پورے ہو رہے ہوتے, اور یہی دھماکہ آج اگر ہم کہتے ہیں سیاسی لحاظ سے حزب اللہ کی ایک مخالف جماعت کا, حریف جماعت کا ہوا ہے, تو بھی ان کے مفادات جو ہیں پورے ہو رہے ہیں. رہی یہ بات کہ القاعدہ نے جو ہے اس قسم کے بیانات دیے, القاعدہ جیسا کہ ابھی فوزیہ شاہد صاحبہ نے بھی جو ہے جیسے کہ اپنی گفتگو میں کہا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو بنانے والے کون ہیں, ان کو چلانے والے کون ہیں, ان کو کس نے جو ہے وہ اس خطے پر جو مسلط کیا ہے, کس نے ان کی ٹریننگ کا بندوبست کیا, کس نے ان کو سرمایہ دیا, کس نے ان کو اسلحہ دیا, اور آج بھی کون لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, یہ مشخص ہے, واضح ہے بالکل, یعنی سب لوگوں پر جو ہے آئے ہیں. حکمران طبقہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ اس سے ہم توقع رکھیں کہ وہ کوئی جو اقدام کرے اتحاد کے لیے آگے بڑھے یا مسلم امہ کو نجات دلانے کی بات کرے، تو حکمران طبقہ جو ہے ہمارا چاہے وہ عالم عرب کا ہو چاہے عالم اسلام کا ہو، وہ اس قسم کے کام جو ہے اس سے بعید ہیں، کیونکہ وہ خود جو ہیں وہ بطور ایجنٹ کام کر رہے ہیں ان ملکوں میں، چاہے وہ صدر کی حیثیت سے ہوں، وزیر اعظم کی حیثیت سے ہوں یا سیاسی پارٹیاں، ان کے سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں، پارٹی مفادات کو ترجیح جاتی ہے، پارٹی مفاد میں ذاتی مفادات کو ترجیح دی جاتی ہے، اور عوام اور جو مسلم امہ مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کوئی جو ہے پرسان حال نہیں ہے، یہ عوام ہیں۔ میں سمجھتا ہوں فوزیہ شاہد صاحبہ کی جو گفتگو ہے اس میں مخاطب اگر ہم کہیں گے عوام کو مخاطب قرار دیں کہ عوام شعور پیدا کریں، عوام آگاہی لے کے آئیں، عوام ان چیزوں کو سمجھیں، اور اس قسم کے ہتھکنڈوں کو سمجھنے کے بعد ان افراد کا اعلی کار نہ بنیں کہ جو ان کو چلا رہی ہیں، جو ایجنسیاں ان کو چلا رہی ہیں، جو ادارے ان کو چلا رہے ہیں کہ ایک نوجوان جو ہے وہ اپنے بدن سے جسم سے بم باندھ کے آتا ہے، کسی امام بارگاہ کو بلاسٹ کرتا ہے، کبھی آتا ہے وہ کسی مسجد کو بلاسٹ کرتا ہے، کبھی آتا ہے وہ کسی چھاؤنی میں یا کسی پولیس چوکی کو جو ہے وہ اڑا دیتا ہے، اور کبھی آتا ہے بھرے بازار میں جو ہے کہ جب جہاں لوگ عید کی خریداری کر رہے ہیں، جب بقرعید کی خریداری کر رہے ہیں، جب مختلف لوگ موجود ہیں، خواتین موجود ہیں، بچے موجود ہیں، اور وہ آ کے جو ہے بلاسٹ کرتا ہے، تو یہ کام جو ہے کسی دیندار طاقت کا نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دیوبندی یا کوئی سلفی یا کوئی جو ہے وہابی آ کے یہ کام کرے گا، اس کے پیچھے برین جو ہے وہی شرپسند قوتیں جو ہیں، باطل قوتیں جو ہیں، اسلام دشمن قوتیں جو ہیں، وہ ان لوگوں کو یوز کر رہی ہیں، مختلف ذرائع سے ان کو خریدا جاتا ہے، مختلف ذرائع سے ان پہ کام کیا جاتا ہے، اور اس چیز کو جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ عوامی طبقے، دانشور طبقے اور وہ طبقہ جن کے ہاتھ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے اس پورے خطے کے ریجن کے ہم کہہ لیں اخبارات و جرائد اور محدود پیمانے پر صحیح، یہ شعور جو ہے لوگوں کو دینے کی ضرورت ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھنے کے بعد جو ہیں قدم اٹھائیں، اور اسی ذریعے سے جن کو محدود کیا جا سکتا ہے، حکمران طبقے سے، آل سعود سے، آل خلیفہ سے، بحرینی ہوں، کویتی ہوں، قطری ہوں، یا موجودہ مصر میں جیسا کہ وہاں پر ایک حکومت، عوامی جمہوری حکومت بنی، سیاسی بنیادوں پر آئی، باقاعدہ الیکشن کے ذریعے آئی، اس کا تختہ لوٹ کے ایک بار پھر وہی وہاں پہ امریکی گماشتے جو ہیں وہ دوبارہ اقتدار میں آئے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان سے توقع رکھنا جو ہے وہ ابس ہوگا، عوامی حلقے، دانشور طبقہ، یہ جو ہے اگر کوئی مؤثر کام کر سکتا ہے لوگوں میں شعور و بیداری اور آگاہی پیدا کرنے کا، تو میں سمجھتا ہوں فوری طور پر تو نہیں لیکن دراز مدت میں اس کا مفید نتیجہ جو ہے یقیناً برآمد ہو سکتا ہے۔
بہت شکریہ آپ کا، وقت ہمارا تقریباً ختم ہو چاہتا ہے، ہم اپنے دیگر معزز مہمانوں سے اجازت چاہیں گے اور اپنے ناظرین سے بھی، لیکن جو بات ناظرین ہمارے مہمانوں کی گفتگو سے سامنے آئی وہ یہ ایک کہ بیروت کا دھماکہ ہو یا اس طرح کی دیگر دہشت گردانہ واقعات، تو اس میں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے اور نقصان کس کو پہنچ رہا ہے، اور جب یہ بات سمجھ میں آ جائے تو اسی وقت انگوش نمائی کرنی چاہیے کہ اس میں کون ہو سکتا ہے۔ آج سعودی عرب کا بھی مقصد وہی ہے جو اسرائیل کا بھی مقصد ہے، اور سعودی عرب جب اپنی جنگ شام میں ہار رہا ہے تو وہی عناصر خود اس کے اندر لبنان کے اندر دھماکے کر رہے ہیں اور اس سے فائدہ اسرائیل کو پہنچ رہا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ سعودی عرب اس وقت جو بھی قدم اٹھا رہا ہے وہ صرف اور صرف اسرائیل کے نفع میں جا رہا ہے اور نقصان اسلام اور عالم اسلام کو ہو رہا ہے۔ تو اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی باسری رضوی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے، خدا حافظ، بہت شکریہ آپ کا۔